مرهب في شعبان المكرم 1424 مطابق 6 أكتوبر صندوق مزار 22 اسم قارا سورة مرشف آية نمبر 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عباد لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل. هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك مجد وإن إنهم مجدون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك ويخوفونك بالذين من دونه. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
إِنَّ اللَّهَ تلاوت ہوئی لیکن دو رکو پورا کریں گے تاکہ اگلے ویک سورہ زمر ختم ہو جائے, رمضان کے بعد سورہ مومن اور سورہ حافظ کی تلاوت ہو جائے. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے, اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رکھنے والا. اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ سورہ زمر یہ مکہ مکرمہ میں اترنے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابتدائی دور کی صورت ہے. ابھی حضور ہجرت فرمانے سے بہت پہلے جن جن مشکلات سے گزر رہے ہیں اس کا پورا ذکر سورہ کے اندر کیا گیا
اور بھرپور بتوں کی ترغیب کی گئی ہے. بھرپور
آج جو آیت نمبر 27 سے تلاوت ہوئی ہے اس کا انداز ذرا ملاحظہ فرمائیے, اور بے شک ہم نے لوگوں کے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو. قرآن عربی زبان جس میں بالکل کجی نہیں ہے, ایک ہی وہ ڈرے, اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے. ایک غلام میں کئی بدخو آقا شہید اور ایک خالص ایک مولا, کیا ان دونوں کا ہاتھ یکساں ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو سنجود کے اکثر نہیں.
پہلی آئے
درست قرآن پاک عربی میں اتارے جانے کو قرآن نے رب کریم نے فرمایا
کہ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں کہیں کوئی بھی اختلاف نہیں ملے گا, چاہے وہ زبانی اعتبار سے ہو ایز اے لینگویج
یا ایز اے میننگ, نہ معنی کے اعتبار سے کہیں کوئی ٹکراؤ پائیں گے اور نہ لینگویج کے اعتبار سے کہیں کوئی ٹکراؤ. یہ قرآن کا موجودہ قرآن مقدس, اس سے پہلے تو کافی جگہوں پر اس کی بحث ہو چکی ہے, قرآن مقدس نے ہمیشہ چیلنج کیا, ہمیشہ چیلنج کیا. اب آپ اندازہ لگا ہے کہ قرآن جن کے بیچ میں اتر رہا ہے وہ بڑے ہی زبان کے زور آور لوگ, اتنی اچھے بھی بولتے تھے وہ کہ پوری دنیا کو اپنے سامنے گونگا کہتے تھے. اجم مانی, اجمی مانی کیا ہوتا ہے؟ گونگا, اور
عربی معنی ہوتا ہے خاص خصیص زبان کے بات کرنا، لٹریری لینگویج ادبی زبان، ان کے بھی بڑا اتر رہا تھا، کس کے اوپر اتر رہا تھا؟
ایک ایسی عظیم الشان شخصیت کے اوپر جس نے کسی کے سامنے کبھی پڑھائی کی نہیں، اور وہ ذات ایسی عظیم الشان عربی بول رہا عوجن کہتے ہیں کسی چیز کے ٹیڑھے ہو، راستہ اگر ٹیڑھا ہے تو کہیں گے سبیلو ذو عوج، ذو عوج
راستہ ٹیڑھا ہو گیا ہے،
تو قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن ہی نہیں ہے، فصیح زبان کی بات قرآن ہے، کتاب ہے، اور مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے تو ایسے ایسے مفاہیم اللہ نے بیان کیے ہیں کہ آپ الگ رہ جائیں، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ مشرکین مکہ اس کو سن کر کے اسلام قبول کرے۔
پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثل بیان کی ہے،
قرآن کے اندر کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو جان، قرآن کے اندر احکام بیان کیے گئے، عوامل کیا کرنا ہے، منائی کس چیز سے رکنا ہے، اس سے حکایتیں واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ مثال، اردو کا ساتھ مثال، یہ چار چیزیں خاص طور سے قرآن کے اندر بیان فرمائی، تو قرآن نے یہاں ایک مثال بیان فرمائی اور بڑی پیاری مثال انداز دیکھیں، ایک غلام ہے سلیب جس کے کئی اونر ہیں اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن اور انتہائی زیادہ برے اخلاق والے، مورل بیڈ بیڈ مورل، اور انتہائی زیادہ غلط نظریہ اور ذہن والے، ایک غلام ان کا ہے اور ایک غلام ایک آقا کا ہے، ایک سلیب کہ جس کا آقا بڑا ہمبل پیسفل محبت کرنے والا نوازنے والا، اب دونوں کے درمیان کمپیرنگ کی، ایک وہ غلام جو دسیوں آقاؤں کا بندہ ہے اور دس کے دس انتہائی مزاج کے بےحودہ بدتمیز، تو وہ کس کی کس کی سنے گا، اور اگر اس کی اپنی کوئی ضرورت پڑ جائے تو کس سے کہے گا، اس سے اگر کہا اس نے جھلجا کر کہہ دیا مجھے کیوں کرا، اس کے پاس جا، اس سے کہا اس نے وہی جواب دیا، اس سے کہا اس نے وہی جواب دیا، تو اب جائے گا کس کے پاس، برخلاف اس کے جو ایک ہی آقا کا غلام ہے، وہ آقا اس کے اوپر مہربان، یہ آقا کی بھرپور خدمت کرتا ہے، جب بھی کوئی مسئلہ آیا اس نے کہا کہ حضور یہ مسئلہ ٹھیک، یہ مثال، اسی طرح سے یہ مشرکین مکہ تمہاری حالت ہے کہ تم اپنے آپ کو اس غلام کی جگہ پر رکھو، اللہ منات عبل عزا یغوث یعوق نصر جتنے بت ہیں ان سب کو اپنے آقاؤں کی جگہ پر، تو تم سب کو تو خوش نہیں کر سکتے ہو، اگر تمہاری کوئی ضرورت پڑے گی تم کس سے کہو گے، اگر تم نے عزا سے کہا اس نے کہا میں نہیں کروں گی، اس کے پاس جا، لات کے پاس گئے اس نے کہا میں نہیں کروں گی، حبل کے پاس جا، حبل نے کہا میں تو نہیں کرنے والا ہوں، یا وہ اس کے پاس جا،
تو تم ناشتہ رہے گا ادھر ادھر،
برخلاف اس کے مسلمان ایک خدا کا بندہ ہے، ایک خدا کا بندہ، یہ اس کی بھرپور اطاعت کرتا ہے، وہ اس کے اوپر بھرپور مہربان ہے، جہاں ذرا کوئی مصیبت آئی اس نے ہاتھ اٹھائے گا، کسی اور درد جائے گا،
یہ قرآن مسئلہ،
قرآن کہتا ہے کہ یہ مثال دراصل بیان فرمائی گئی ہے مشرکین کے حوالے سے، کہ مشرکین ہر در پہ جاتے ہیں، اس در پہ اس در پہ اس در پہ اس در پہ، اور جب پڑتی ہے تو کوئی نہیں کام آتا ہے، برقرار اس کے بندہ مسلمان بندہ
ایک خدا کا ماننے والا، اس کی بارگاہ پیشانی جھکانے والا، جب کوئی پریشانی اٹھی تو اس کی بارگاہ رجوع کیا، اسے رہ پڑھا دیا، روزی وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، الحمدللہ. تو پھر ساری تعریفیں اسی اللہ کی. بل اکثرہم لا یعلمون، یہ جو مشرکین ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اگر جانتے تو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے. اچھا اس کے بعد پھر انک مجید وانہم مجدون ثم انکم یوم القیامۃ عند اللہ، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر تم قیامت کے دن رب کے پاس اپنے رب کے پاس کرو. مشرکین اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ یہ مر جاتے تو معاملہ صاف ہو جاتا، اور حضور کے بارے میں کیا تمنا کرتے تھے، یہ مر جاتے نا معاملہ صاف ہو جاتا، یار یہ پورا یعنی معاشرہ تباہ کر کے دیا انہوں نے، معاملہ کر کے یہ مر جائیں دعا کرو کہ مر جائیں. تو قرآن کہتا ہے کہ تم اگر ان کے مرنے کی دعا کرو تو تم بچ جاؤ گے، تم کو تو مرنا ہے، اگر وہ انتقال فرمائیں گے تم کو بھی مرنا ہے. تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات، جو کو بھی لیا ان کو بھی انتقال کرنا ہے، تم کو بھی مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پھر تمہارا معاملہ پیش ہوگا. ایک بار شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب گلشنہ کے اندر، بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ نوشیروا یہ ایران کا بادشاہ، اس کا عدل بڑا مشہور ہے، حالانکہ بڑا ظالم تھا لیکن تاریخ داروں نے اس کے ایک ظلم کو عدل بنا کے پیش کر دیا، بڑا ظالم بڑا خونخوار، لیکن لوگ اس کو عادل کہتے ہیں، نوشیروا عادل. ایک بار نوشیروا تو کسی نے جا کے کہا کہ تیرا فلا دشمن مر گیا، سمجھا کہ جو ہے وہ اس کو شاباشی دے گا، انعام دے گا. اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات لے کر کے نہیں آئے کہ تم جس سے کو خوشی ہوتی ہے، میرا فلا دشمن مر گیا آج تو کل مجھ کو مرنا ہے، بند تھا کل آج مرا ہے کل مجھ کو مرنا ہے، کوئی ایسی بات لے کر جاتے جو اس کو ہوتی مجھ کو نہ ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے انکم مجدون، اے مشرکین مکہ تم ان کے میرے محبوب کے انتقال کی کا انتظار کر رہے ہو، اگر وہ وصال کریں گے تو ٹھیک ہے تم کو بھی تو مرنا ہے. اب انبیاء کی موت اور عوامی موت کے درمیان فرق بڑا ہوا، نبی کی وفات، نبی کی موت، اللہ کے رسول کی موت، اللہ کے نبی کی موت بے شک ہے اللہ کے وعدے کی تصدیق کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان والی چیز موت سے ممکن ہو، اس اللہ کے وعدے کی تصدیق کے لیے نبی کی موت ہوتی ہے، مگر ان کی موت کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ان کی زندگی پھر اصلی ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ نبی جس طرح سے ہم زندہ ہیں اس سے زیادہ حیات کی توانائی کے ساتھ اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں. اس پر حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صاف بار بار بیان کر چکا ہوں گی، ان اللہ تعالی قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حجر یسبق، بے شک اللہ جل شانہ نے زمین پر نبیوں کے بدن کو کھانا حرام کر دیا، تو نبی اپنی قبر میں زندہ رہتے ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے، فنبی اللہ حجر یسبق ان کو قبر میں روزی دی جاتی ہے. یعنی اس بحث میں علماء نے بہت گفتگو کی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہاں تک بیان فرمایا کہ ازواج مطہرات حضور پر پیش کی جاتے ہیں، اور خود معراج کے واقعے میں دلیل اس کی کتنی کھلی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی کی موت صرف ایک
ثانیہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے اللہ کے وعدے کی تصدیق کرنے کے لیے ہوتی ہے بس. اس کے بعد وہ اپنی اسی حیات ظاہری کے ساتھ اپنی خبر برنوار موجود ہے. اور عام آدمی کی موت بدن سے نکلی نکل گئی، اب پھر اس میں بڑے بہت لمبی بحث ہے، یہ میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، زیادہ تفصیل نہیں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قبر میں وہ آتی ہے کہ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، ایک الگ سوال ہے. جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کر گئے. اگر کسی نے کہا کہ حضور انتقال کر گئے تو اس کو قتل کر دوں گا، کسی کی جرات نہیں تھی عمر فاروق کے سامنے بولنے کی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا فرمان ہے انک منجیت وانک منجیتون، یہ اللہ کے وعدے کی تصدیق ہوتی ہے نبیوں کے ساتھ. حضور کو انتقال فرمانا تھا، وہ چلے گئے اللہ کے جوار رحمت سے. تب کون نہ اندر پہ تم تختصمون، تمہیں اللہ کے حضور اس کا محاسبہ کرنا ہوگا. پیغمبر سے پوچھا جائے گا ان مشرکین کو تم نے تبلیغ کی کہ نہیں کی، وہ کہیں گے بے شک ہم نے اپنا فریضہ انجام دیا. تم جانتے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ہم جانتے بھی نہیں کسی نبی و رسول کو. اے اللہ، اگر تیرا پیغام ہم کو پہنچتا تو ہم کیوں نہیں قبول کرتے؟ یہ مخاصمہ اختصام کہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر جھگڑا کرنے کو، دعویٰ دار پیش کرنے کو. جہاں پر نبی نے ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عند ربکم تختصمون، تم اپنے رب کے پاس خصومت کرو گے. کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو تب تصور، تو ہم ایک پیغمبر کے ماننے والے، ایک خدا کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، تو کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت کریں گے؟ ملانا فرمائیے، قائد عمر لقد کشنا برہت من ظہرنا ونحن نراها ہدایا نزلت فینا وفی اہل کتاب. کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی لیتے ہوئے تھوڑی دیر گزار میں پھر ہمیں مرنا ہے، لیکن یہ آیت ہمارے اور کتابیوں کے درمیان اتری ہوئی. کہتے ہیں کہ وَقَيْفَ نَقْتَصِمُوا، ہم کیسے جھگڑیں گے؟ ہمارا نبی ایک، ہمارا دین ایک. حتی رأیت بعضاً یضرب وجوہ بعضاً بالسیف، پھر ہم نے ایک زمانہ وہ بھی دیکھا کہ صاحب ایک آدمی اپنی تلوار سے اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، تو ہم نے جان لیا کہ صاحب یہ آیت اس ماحول کی نوجوانی کا ہو. وقال ابو سعید الخدری كنا نقول ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم الصفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا ما هو هذا. حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ یہ تو اہل کتاب کی بھی صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں کہتے تھے کیا عند ربکم تختصمون، یہ کیا مطلب اس کا ہے؟ کہتے ہیں پھر جب جنگ صفین، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی درمیان جب جنگ صفین، تو صحابہ نے صحابے کی شریک کیا، دونوں طرف صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی صحابی، ان کی طرف بھی صحابی، ادھر تابعی ادھر بھی تابعی، وہاں تو دشمن نہیں ہوگی. لیکن صاحب احسان کرنا پڑا، کتنے لوگ شہید ہوئے. کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس ماحول کو دیکھا، ہم سمجھ گئے کہ یہ ان ربکم تختصمون کا مطلب ہے. اسی روایت بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور کے صحابہ کہنے لگے، ما خصومتنا بیننا، ہمارے بیچ میں کیا جھگڑا ہے بھائی؟ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس واقعہ کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ خصومت کی، دشمنی کی، عداوت کی،
اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ، حضور کا ایک چہیتا صحابی داماد تیار اتارا تڑپا کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور شہید کرنے والے کون لوگ؟ ان رسول حضرت برانا کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون من المخلص؟ قالوا المخلص فینا من لا درهم ولا متاع، قال ان المخلص من امتی من جاتی یوم القیامت بالصلاة والصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقد هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل ان يقدم عليه اخذ من خطاياهم فطرت عليه في دعوة النار. حضرت ابو هريره کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضور نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس غریب کون ہے؟ لوگوں نے کہا مفلس ہوا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ، درہم و دینار ہو، مفلس وہ نہیں. فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ حاضر کیا جائے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکات بھی ہوگی، اچھے اعمال بھی ہوگی، پھر ایسے لوگوں کو اس کے پاس لایا جائے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، چغلی کی ہوگی، بیٹھ بھائی کی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کی بدگوئی کی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی نیکیوں سے ان سب کو دیا جانا شروع ہو جائے گا. دیتے 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 سب ختم ہو گیا اس کی نیکیاں ساری، تو ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اس کے بعد اس کو جاننا پڑے گا. فرمایا یہ مفلس سے دے دی اللہ سے بچا، یہ جو ہے عمل بہت ہی عام ہو چکا ہے، یہ سب کے قریب بچائے اس سے، اور مسلمانوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بصدق، تو اس سے بڑھ کر کون ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھوٹ لائے؟ جب اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ سچ لے کر تشریف لائے، اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی گھر والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ لم یلد، اللہ لم یولد، ولم یکن لہ کفوا، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا ثانی، نہ اس کا ہم جنس، وہ اپنی ذات میں یکتا. وہ مشرکین مکہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی ذات پر بہتان باندھے. اور پھر اس کے بعد وقت دوا بصدق، اور یہ ہمارا محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدق اور سچائی قرآن لے کر کے آئے، دیانت و ایمان لے کر کے آئے، اس کو جھٹلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہاں کہاں ختم ہونا چاہیے. اور والذی جاء بالصدق وصدق بھی، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، وہ سچ لے کر تشریف لائے، صدق لے کر تشریف، وصدقہ بھی، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اس سے مراد ایک قول یہ پورے صحابہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ صرف صدیق اکبر کی طرف ہوا. وصدقہ بھی، اس لیے کہ صدقہ واحد مذکر پائے کا سیوا ہے، سنگلر کے لیے، پلورل کے لیے، اور جب سنگلر بویا تو سنگلر ہی بولا. اور ایمان کی دیانت میں سب سے بڑا رتبہ جو صدیق اکبر کو عطا ہوا ہے، ہر معاملے میں صدیق اکبر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر سوچیں
یہ نہیں کہ تھوڑی دیر ٹائم دینے، پانچ منٹ کا ٹائم اللہ سے پہنچنے میں، حضور نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوچنے کا موقع نہیں کہ یا رسول اللہ میں ذرا سوچ لوں گا کچھ دن اس کو ٹائم، کچھ نہیں، ادھر حضور نے فرمایا ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضور آپ نے جو فرمایا سب کیا، ایمان پیش کیا قبول کر لیا، معراج کا واقعہ پیش آیا قبول کر لیا، جب جب کوئی معاملہ آیا تو بلا تردد بلا تکلف فوراً قبول کر لیا، وصدق بھی،
اور انہوں نے
تو حضور سچائیاں لانے والے اور صدیق اکبر ان کی تصدیق فرمانے والے. اب اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کی لفظ صداقت کی صفت کے ساتھ قرآن اتر رہا ہے، وصدق بھی تصدیق کی، اولئک هم المتقون. اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے اولئک هم المتقون کے حصے سے یہ پلورل ہو گیا، اور وہی لوگ لائٹ جاتے لائٹ جاتے، اور وہی لوگ متقی ہیں، یعنی جنہوں نے حضور کی تصدیق کی صحابہ کرام. یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے بھی صرف ایک نگاہ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کی اور ایمان لایا چلا گیا، ایمان پر وصال ہوا، اس کا ایمان پر انتقال ہوا، اس کا مقابلہ غیر صحابہ میں بڑا سے بڑا غوث بھی اگر کرنا چاہے نہیں کر سکتا. زندگی بھر عبادت و نوافل میں گزار دے اپنی راتوں رات، دن کو روزہ، قرآن کی تلاوت، ہر نیکی کرے، لیکن ایک جھلک جس نے رسول کریم کو دیکھا ہے اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے. یہ فیضان ہے صحابہ اولئک هم المتقون. تقویٰ قرآن کی خود صدا یعنی مہر لگا دی کہ اللہ سے ڈرنے والے یہی لوگ ہیں. صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا یار، اللہ رسول کی فیضان تھا. ایک صحابی ہیں حضرت صحابیہ حضرت باہلیہ مجیبہ باہلیہ، وہ کہتی ہیں میرے ابو یا چچا حضور کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کی، حضور نے ان سے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، کہنے لگے یا رسول اللہ کتنا کھانا ہے مہینے میں ایک دن، کہنے لگے اللہ بڑھا یا رسول اللہ بڑھا دیجیے میری طاقت زیادہ ہے، کہیں گے ایسا کرو کہ مہینے میں دو دن کے لیے طاقت اور زیادہ ہے، ہفتے میں ایک دن اور کر لیا کرو، کہنے لگے رسول اللہ میری طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی ذرا صحابی کیا شرف اور اس کی ذہنی فکر دیکھیے کہ صرف اس ایک نگاہ نے ان کی سوچنے کی صلاحیت بدل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت بدل دی ہے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ایک نگاہ دیکھا کیا کہ اللہ نے دماغ فکر اور عقل کی ہر خواہش کو چھوڑا دیا ہے، اب صرف جلوہ مصطفیٰ اسلام کی عظمت خدا کی توحید اور روح کا جذبہ صرف ہی باقی رہ گیا اس کو، ورنہ کون ہے جو کہتا کہ نہیں میری طاقت زیادہ نہ اور روزہ رکھنا چاہتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ صاحب صحت مند آدمی روزہ فرض روزے نہیں رکھتا، اور نقلی روزے کے بارے میں بات کر رہے تو ہم دونوں فرمایا ایسا کرو، ابھی بات میرے پاس یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ حروم ہے، ہر حروم کے مہینے میں، ہر حروم کے مہینے میں، ہر حروم کے مہینے میں، اوکما قال نبی، تین بار فرمائے. یعنی اس کا مفہوم کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہر مہینے کی یہ یعنی بیغ جو ہوتے ہیں نہیں 13, 14, 15 اس کے روزے رکھنا تھا، بخلا کہا بھی آئے انہوں نے پیش کی تو انہوں نے فرمایا کیسا کرو پھر 100 میں داؤدی رکھا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے صداقت صحابہ کرام، ان کے لیے ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس نیکوں کا یہی سرا ہے. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر
لوگ کرتے تھے.
اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے پڑھیے گا. صحابہ کے حوالے سے ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس. یہ متقین اپنے رب کے پاس جو چاہیں اللہ ان کو دے گا. پھر نیکوں کا یہی صلہ ہے تاکہ اللہ اس سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر. جب بندہ اس کا دو معنی بیان کیا گیا. ایک یہ کہ ان لوگوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو زمانے کفر کی ہر برائی معاف کر دی گئی, ہر برائی معاف کر دی گئی, اور زمانے اسلام میں ان کو اتنا نوازا گیا کہ رب کریم انہیں اچھے سے اچھا صلہ دے رہا ہے. دوسرا مفہوم یہ ایمان لا کر کے بندے نے اگر کوئی برائی کی رب کریم لے کفرا, اس لیے میں نے بتایا تھا لے کفرا معنی مٹا دینا ہوتا ہے, لے کفرا معنی توڑ دینا ہوتا ہے. لے کفرا اللہ, اللہ مٹا دیتا ہے اس بندے سے اس برائی کو. بندے نے گناہ کیا, بندہ مومن نے گناہ کیا, نادم و شرمندہ ہو گیا اللہ کی بات کا, اللہ نے معاف فرما دیا, اور اس کے بعد پھر اسر کو معاف کیا, اور اگر چھوٹی سی نیکی کی تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا کر دیا جس کا کوئی یقین نہیں. لیجزیہم اللہ احسن, تاکہ اللہ اس کے اس کو اچھا بدلا عطا فرمائے, احسن بہتر بدلا عطا فرمائے. یہ مومن کی فکر ایک طرف کو کرے کر کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے, اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت والا نہیں, اور جسے اللہ ہدایت اسے کوئی بہکانے والا نہیں. بے کیا اللہ عزت والا بدلہ دینے والا نہیں ہے؟ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نام ہوتا ہے, اللہ اپنے بدلے کافی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے خلاف بتوں کی توہین کرتے کہتے محمد ڈرو ورنہ ہمارے بت تباہ کر, ہمارے بت تمہیں تباہ کر. حضرت داؤد علیہ, حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا تھا جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بود ہمارے خیال تھے تو تمہیں ہمارے کسی معبود نے کسی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے, تمہارے اوپر کچھ کر کے تمہیں خرابی مبتلا کر دیا. تو آپ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تمہارے تمام معبودان باطن سے بیزار ہوں, تم سب مل کر میرے ساتھ جو داؤ گھات تم سے ہو سکتا ہے سب کر لو اور مجھے مطلق مہلت نہ دو. سنو میرا توکل میرے رب پر ہے جو دراصل تم سب کا بھی رب ہے, روئے زمین پر جتنے چلنے پھرنے والے ہیں سب کی چوٹیاں اس کے ہاتھ میں ہیں, میرا رب صراط مستقیم پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سب سے زیادہ قوی ہونا چاہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھے, اور جو سب سے زیادہ غنی بننا چاہے وہ اس چیز پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے زیادہ اعتماد رکھے بنسبت اس چیز کے جو خود اس کے ہاتھ میں ہے, اور جو سب سے زیادہ بزرگ ہونا چاہیے وہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے. آدمی سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا ہے, یہ کمزوری ہے. آدمی سے ڈرتا ہے. شیخ صابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمسایہ نمی بیند وہ خروشد وہ اللہ تعالیٰ می بیند وہ پوشد. کہتے ہیں کہ پڑوسی ہمارے عیبوں کو جانتا بھی نہیں پھر بھی ہمارے عیب بیان کرتا ہے, اور اللہ سارے عیبوں کو دیکھتا ہے پھر بھی شبہ لے رہا ہے. اللہ عیبوں کو دیکھتا ہے,
صبح سے شام تک کا اپنا محاسبہ اگر کیجیے تو خدا کی قسم زمین پر چلنے کے حقدار ہمیں رہ جائیں گے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا ہلکا تو ہلکا حصہ بھی ہمیں نہیں ملنا چاہیے ہم جس ماحول جس منزل پر کھڑے ہیں. لیکن کتنا عظیم ہے وہ, کتنا احسان فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. ہر برائی دیتا ہے, شفا دیتا ہے, روزی منظور کرتا ہے, صحت بھی فرماتے ہیں. دوست تارا پوجا کو نہیں محروم, بادش بنا نظر داری کہ اللہ جب تو دشمنوں کو نوازتا ہے, اپنے دشمنوں کو نوازتا ہے تو اپنے دوستوں کو تو محروم کب کرے گا. دوسرا مصرا بھول کے تیسرا مصرا ہے کہ ابن الدرسا وظیفہ خورداری بھول رہا ہے. تیسرا مصرا آتش پرست مشرک تیرا وظیفہ کھا رہے ہیں, تیری روزی کھا رہے ہیں, مگر تو نے روزی بند نہیں کی. اس اتنے بڑے تیرے دشمن ہیں کہ تیری ذات میں شریک چھیڑا رہے ہیں معبودان باطل کو, تیرا رزق پھر بھی بند نہیں ہے, تو اپنے دوستوں کو تو محروم کب کرے گا. مگر شرط یہ بھی ہے کہ بندے کو اپنے رب کی ذات پر کامل اعتماد رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت قتادہ کہتے ہیں مشا خالد بن الولید ولید الى العزى ليكسرها بالفتح وقال له استاذنها عذرها يا خالد فان لها شده لا يقوم لها الشيء فعمل خالد بن العزى فهشم انفا حتى كسر بالفا وتقويم من خالد دخل بالفتح. حضرت خالد بن ولید کو حضور نے فرمایا جاؤ عزى جو ان کا بت تھا جاؤ اس کو توڑ کر پیاؤ. تو جب وہاں توڑنے کے لیے پہنچے تو جو وہاں کا پجاری تھا, پجاری جانتے ہیں نا, ارے یار جو مندروں میں پنڈت ہوتا ہے اسی کو پجاری بولتے ہیں, مسجد کا امام مندر کا پجاری ہے نا. تو جو اس کا پجاری تھا اس نے کہا کہ خالد اسے ڈرو, اس میں اگر تم نے کوئی تکلیف پہنچائی نا تو تمہارا بہت برا ہو جائے گا. خالد نے کیا کیا, اس کے ناک پر لگایا تھوڑا, ناک توڑ ڈالی, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, اس کو تباہ و برباد کر دیا چلے آئے. تو رب کریم جل جلالہ ورحمہ علیہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ لوگ ڈرا رہے ہیں, یقین کر لو اگر بندہ اللہ کی ذات پر اعتماد کر لے تو دنیا کی کوئی چیز کو نقصان نہیں ہوئی, اور اللہ جسے چاہتا ہے درخت روئی کے لائق ہوتا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنایا, ضرور کہیں گے اللہ نے. تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کی سوا پوجتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے, یا وہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک رکھیں گے. تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے, بھروسے والے پر اس پر بھروسہ کریں. ابن حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بتوں کو جب پوج رہے ہو یہ کسی چیز کے مالک ہوتا ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر رب کریم مجھے کسی آزمائش میں رکھنا چاہے تو کیا یہ بتوں کے اندر اتنی حیثیت اور گٹس ہے کہ مجھ روک دو, اور اگر اللہ جل شان اپنی رحمت اتارنا چاہے تو کیا اس کی رحمت کو روک دیں گے. خود تو ہوتا ہے یار, خود قرآن کہتا ہے سورہ حج کے ذکر میں کہ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذہ منہ وطفانہ مکنوہ. اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز لے کر کے چلی جائے تو اتنے کمزور کہ اس کو چھین نہ سکے, اور خدا بنے بیٹھ کر یہ کنکر پتھر کے معبودانے والی. اللہ حسبی اللہ ذکر اللہ ہوتا. اور یاد رکھو کہ جب بندہ اللہ جل شانہ کی ذات پر بھروسہ کر دیتا ہے اور یہی دراصل صوفیہ کا ایک مسلک ہے, صوفیہ کا ایک مسلک ہے توکل علی اللہ.
توکل کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں رکھا رہے اور نہ کھائے،
یہ توکل نہیں. اعتراض ہے بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کوئی مہمان کسی گھر جاتا ہے نہ کھانا
جب کوئی مہمان کسی میزبان کے جاتا ہے تو کھانا گھر پہ لے کے جاتا ہے، مل جاتا ہے نا.
راستے میں کسی چیز
کو بلّہ اپنا راستہ بیان فرماتے ہیں، کسی نظریے کے تحت میں اللہ کی ذات پر توکل کیا چلا.
ایک بار ایک منزل ایسی آئی کہ آزمائش کی منزل میری ہو گئی، مجھے شریف کی یاد نہیں،
صحرا میں پھنس گیا، میں قافلہ گزر گیا.
ہاں
اس کے بعد پھر آنکھ ہوش تو دیکھا کہ آسمان سے ایک ڈور کھڑا لگتا ہے
اور اس سے پانی میرے حلق میں ٹپک رہا ہے، ایسا لذیذ پانی جس کی کوئی مثال نہیں دیتی.
اور یہ سبق کرا ہوا ہے پابا حزبی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. تم فرمائے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں،
تو آگے جان جاؤ گے
کس پر آتا ہے وہ آزاد کس پر رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے آزاد پھر وہ رہ پڑے گا. اے رسول آپ کہہ دیجئے تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہا ہوں. تمہارا کام مخالفت کرنا ہے، میرا کام دین کی دعوت دینا ہے. تمہارا کام میرے راستے روکنا ہے، میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے.
میرے کام میں تم رکاوٹ ڈالو گے تو جان کر کیا ہوگا، وہ یہ ہونا چاہیے.
ان سے پہلے جو نبی آئے ان کی تعلیم تبلیغ پہ جو رکاوٹیں ڈالی گئی اس کا نتیجہ کیا نکلا، وہی تمہارے ساتھ پیش آئے گا. یخزی ہی
اللہ تمہیں رسوا
رسوا
ہوا، بدر کے میدان مارے گئے.
یعنی کل کا جو جابر و ظالم دشمن تھا ایسا بھیگی بلی بنا ہوا ہے جس کا فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول اگر چاہتے
مکے کے
ہر گھر میں لاشوں کا انبار پڑا ہوتا، لاشوں کا انبار پڑا ہوتا.
اس لیے کہ وہ دشمن تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں، قتل کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑ رکھا.
وہ کون سی تکلیف تھی نہیں جو اللہ کے حضور کو لوگوں نے دی ہو. لیکن آج
نادین کا مطلب فرما کر لا الہ الا اللہ، کوئی بات نہیں.
انتم الطلقاء تم سب تم سوال حالانکہ سب ڈر رہے تھے، بہت کانپ رہے تھے، وہ حالت تک کی غیر رہی کب جانے کیا ہوگا، اب جانے کیا ہوگا. تو کل کا جو وہ ناک اونچی تھی نا، وہ ناک نیچی ہو گئی. ایک فلسفہ کرا دور کیجیے گا، ہمارے کفر کی ناک اونچی تھی نا،
نیچی ہو گئی، اور پھر جب اللہ نے کہا تو اس ناک کو اتنی اونچی کر دیا. کیسر اور کسرا ان کے پدوں میں آ گئے.
پتا چلا کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی ایسی اٹھان اٹھاتا ہے دنیا کوئی کام اس کو ملا نہیں. اللہ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتار دی، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے بری کو، وہ اپنے ہی برے کو بہکا، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں ہو. یہ کتاب ہے، فیصل کن کتاب ہے، اس کو مانو، اس کو سنو، اس پر عمل کرو. اگر تم نے اس پہ عمل کیا تو تمہارا بھلا، اور نہ پھر اتنا بھی حجت ہو چکی ہے، اب تم سے کوئی مزید ڈسکشن نہیں کی جائے گی. کتاب اتار دی گئی ہے تمہارے سامنے، کھول کر کے ساری بات بیان کر دی گئی ہے. تم نے قبول کر لیا، تمہارا بھلا نہیں قبول کیا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پھر اللہ کی بارگاہ میں تم کو جانا. فالله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت.
الله جانوں کو پھاڑ دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے،
پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے.
بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے.
یہاں اس آیت کریمہ میں جو چیز جان دی گئی ذرا سوچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ موت کی دو قسمیں، ایک ہے موت وہ کہ جسے موت حقیقی کہتے ہیں اور ایک موت جس کو مجازی کہتے ہیں. مجازی موت نیند ہوتی ہے، حقیقی موت روح دونوں میں نکلتی ہے. بڑی تفصیلی گفتگو اس سلسلے میں کی گئی ہے. موت آدمی سوتا ہے نا یار، اپنی زبان میں ہمارے یہاں اردو کی بگڑی ہوئی صورت میں کہتے ہیں، بلکہ پوروی زبان ہے، جانتے ہیں سنا ہے
جی جی جی
آپ کو جانتے ہیں کہ بول رہا ہوں پوروی، پوروی زبان معلوم ہے. ایسٹ انڈیا کی جو زبان بولی تھی جس میں بہار ہے، یو پی کا کچھ حصہ ہے بہار ہے، بنگال کا کچھ حصہ ہے، اس کو پوروی زبان. ہمارا بھی علاقہ اس سے متاثر ہے، گورکھپور لگ ہوگا، ایک الگ ڈفرینٹ زبان ہے. اس نے کہا گیا سوا ہوگا برابر، یعنی سویا اور مرا دونوں برابر ہوتے ہیں.
بات صحیح،
سو گیا آدمی
کیا، اگر ہوش ہوگا تب تو دفاع کرے گا اپنا نا،
تو سویا اور مرا دونوں برابر. تو جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی. اب اس تعلق سے بڑی بحثیں کی گئی ہیں کہ وہ کون سی روح نکل کر کے جاتی ہے. ایک قول یہ ہے کہ آدمی کے اندر دو طرح کی روح ہے، ایک روح حقیقی ہے، ایک روح منامی ہے، نیند والی روح. جو نیند والی روح ہے وہ نکل کر کے بدن سے کائنات میں گردش کرتی رہتی ہے، حتیٰ کہ مردوں سے ملتی بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی خواب میں اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے یا مردوں سے ملاقات کرتا ہے. ایگزیکٹلی وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مردے کی روح ہوتی ہے اور یہ زندے کی روح ہوتی ہے. وہ حقیقت مرے ہوئے کی روح ہے، یہ سوئے ہوئے کی روح ہے، اور وہ دونوں روح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرتے ہیں. یہ اور یہ، لیکن وہ روح جو مردے کی ہے وہ نکل گئی، اب واپس آنے والی ہے، اور یہ روح جو زندے کی ہے یہ کائنات کی گردش کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے خواب میں کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں تک ہی پہنچ گئے یار، کہ نہیں پہنچے، سمندروں کو پار کر دیا. یہ صاحب امریکہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھلی اپنے بستر پر، تو یہ روح گردش کر دی. اب اس سلسلے میں کلام کیا گیا کہ کیا نفس اور روح دونوں الگ الگ ہیں کہ ایک. بعض علماء کا خیال ہے کہ نفس اور روح دونوں الگ الگ ہیں. امام قرطبی نے اس میں پانچ قول نقل کیا، اس میں ایک قول یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نفس اور روح دونوں ایک ہیں، دونوں الگ ہوگا. تو یہ کہ آدمی سو جا اس کی روح نکل گئی، یا انہوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے، تم فرماؤ کہ اگر سے وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ آپ رکھتے ہیں. یہ مشرقین ان سے پوچھو کہ تم کیوں ایک یاد رکھتے ہیں، بات اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہے، قرآن بتا چکا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ زمین آسمان ان سے پہلا کس کا کہیں گے، اللہ. اللہ کی ذات کا کانسیپٹ دنیا میں جتنے بھی فرقے ہیں سب میں ہے، سوائے دہریہ کے. دہریہ جو اللہ کی ذات پر کچھ فیلنگ کرے، جو آپ سمجھیے، میں اتنا میں اردو بول اردو میں تفصیل جانتا ہوں. دہریہ کے علاوہ کہ دہریہ اللہ کی ذات کا قائل ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ کائنات یوں یوں میں آ گئی ہے اور اس میں فنا ہو جائے گی. بقیہ جتنے بھی مذاہب ہیں,
ہندو ہو, جینی ہو, سناتن دھرمی ہو,
حتیٰ کی آتش پرست, وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کی چلانے والی ہے. مگر گڑبڑی کہاں کرتے ہیں وہ لوگ, جب ان بتوں کو اس کی ذات اور صفات کو اس کی قدرت میں شریک کرا لیتے ہیں.
برائی
تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے سفارشی بنا رکھے ہیں.
ان سے پوچھا جا رہا تم کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو, اس سے پہلے سورہ زمر کے اول بتا چکے ہیں.
وہ کہتا ہے لَيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, ہم اس لیے ان کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ ہم کو اللہ کا قریب کریں. اللہ کے قریب کرنے کے لیے
کوئی سفارش,
مگر یاد رکھیں کہ ان آیات کو کبھی بھی اولیاء کاملین کی ذات پر چسپا کرنے کی کوشش نہ کی جائے گی. اس لیے کہ پوری ڈسکشن بتوں کے تعلق سے ہو رہی ہے. اللہ کے اولیاء وہ عظیم الشان بندے ہوتے ہیں, عظیم الشان بندے ہوتے ہیں کہ رب کریم کی رضا ہی دراصل ان کی رضا پورا کرتی
ہے. لہذا وہ جو چاہیں اللہ تعالیٰ کا
کتنے واقعات آتے آ رہا ہوئی کاملین کے حوالے. ایک عارف باللہ ہے, ولی کامل, پانچ آدمی ان کے ہاں مہمان ہوئے اور سب نے یہ کہا کہ آج چلو ان کا امتحان لیں گے. تو سب نے کھانے کی ایک ایک ڈش جو ہے اپنے من میں سوچی اور آئی. عارف باللہ اپنے
رات کا وقت ہے, سارے ہوٹل بند ہو چکے ہیں, سارے گھر بند ہو چکے ہیں, رات کو سونے کا ٹائم ہے, آدھی رات کو پہنچے, بھوک سب کو لگی ہوئی ہے. بیٹھ گئے, خرید وغیرہ پہنچ لی. ایک صاحب سے کہتے ہیں کہ
اچھا آپ کی خواہش یہ ہے نا, جو دل میں ان کے تھا وہی آپ کی خواہش یہ ہے نا, یہ ہاتھ بڑھایا اور لا کر کے دے دیا ان کو. دوسرے سے پوچھا آپ کی خواہش یہ ہے نا, یہ ہاتھ بڑھایا ان کو دے دیا, پانچوں کو ایسے دے
دیا. اللہ کے لیے بندے,
یہ بتوں کی آیت کو ولیوں پر فٹ کرنا یہ قرآن کی تحریف ہے, یہ قرآن کی معنویت کے اگینسٹ ہے. یہ قرآن کو مس کر رہا ہے, اس کو کرش کر دینا ہے, قرآن کے معنی کو بگاڑنا ہے. یہ تو کوئی کافر بھی ہی کر سکتا ہے, مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا. قرآن میں جو معنوی تحریف ہے یہ کافر تو کرے گا, مسلمان نہیں کر سکتا ہے. صراحتاً قرآن کہہ رہا ہے کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں, تم فرماؤ کہ اگر جو کسی چیز کے مالک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو تو وہ ملکیت عطا فرمائی ہے کہ کائنات کی ہر چیز ان کے تابع قرار دے دی گئی ہے. وہ چاہے تو زمین کو سمٹ جائیں, وہ چاہے تو آسپور کر کے آسمانوں میں چلے جائیں, وہ چاہے تو چاہے وہ مردے کو زندہ کر دیں, وہ چاہے تو سوکھی دریا کو جاری کر دیں, سوکھے درخت کو ہرا کر دیں.
سب اختیار اللہ نے ان کو دے رکھا ہے,
ان کے ہاتھوں پر اللہ کی قدرت بچلتی ہے. یار
کیا سوچے,
ہمارے یہاں بہرائچ ایک ضلع ہے, وہاں پہ سرکار سیدنا سالار رسول غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پاک ہے. بڑا باقاعد بار بار کے ترجمہ تو اس کا تذکرہ کر چکا ہوں, بڑا باقاعد آستانہ ہے. اور یہ حضرت محمود غزنوی کے بھانجے تھے, بڑا باقاعد آستانہ. بہرائی شہر کے اندر مجذوب بہت ہوتے
ہیں, اب چھوٹے مجذوب مجذوب جانتے ہیں.
مجذوب کہتے ہیں ولایت کا وہ درجہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے اپنا قریبی بن جاتا ہے, یہ ہما وقت اللہ کے جلوے میں گم رہتا ہے. اسی لیے ظاہری طور پر شریعت کے احکام اس کے اوپر ڈوب جاتے ہیں. وہ ننگا پھرے گا, نماز وغیرہ نہیں پڑھے گا, پتہ نہیں کیا کیا کرے گا, لیکن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اگر زبان سے اس کے کچھ نکل جائے نا. کسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کچھ ایسے لوگ رب اشعث اغبر زلف بکھری غبار آلود, تمہارے دروازے پر آتے ہیں اگر تم ان کو دیکھو دھکے مار کر کے ہٹا دو گے. مگر جانتے ہو کیا ہے وہ؟ وہ دریائے وحدت کے نہنگ گھڑیال ہے. جس طرح سے گھڑیال دریا پہ حکومت کرتا ہے اس طرح سے وہ اللہ کی مخلوق پر حکومت کرتا ہے. رسولوں کی زمین میں وہ ایک واقعہ ہے اسی حوالے سے. وہ ایک مزدور تھے, ان کی صورت حال یہ تھی کہ وہ قبرستان میں بیٹھے رہتے تھے. اٹھے گئے, انہوں نے کچھ کھلا دیا کھا لیا اور نہ پھر چلتے رہے. وہ ایک بڑا سا بڑی سی گٹھڑی بنا رکھی تھی, اس میں دنیا بھر کی اگر پتھر سب رکھتے تھے. یہ پتھر ہے, کنکر ہے, اور پیو ہو پتی ہے, اور کمڑا ہے, اور جوتا ہے, کیا پتا نہیں, اسی میں سب پوچھ رکھے رہتے. تو چلے جا رہے ہیں, صاحب آپس میں باتیں کر رہے ہیں, صاحب ہاتھ لہرا رہے ہیں, اور چار چھ اس کے چھڑ ہیں, ایک آدھ تلوار وغیرہ. یہ قیمت نہیں ہوتی, ان کے پاس ایک چھڑ ہوتا تھا جس سے مار دیتے تو اس کی مراد پوری ہو جاتی. ایک تھا تو اچھا بیمار ہو گیا, ہزار علاج کیا نہیں, شفایا بھی ہوئی. کہا فلاں ساگ پاس چلے جاؤ, بابا کے پاس کا پہنچ جائے گا, وہیں کس کے پتی بات اس کی چھڑ مار کو اٹھائے گا. کھڑ جانتے صحیح ہے, باپ تھا بیٹے کی محبت میں گیا, ایک سلیا جڑ دیا ان کو, کمر سیدھی ہو گئی, واپس آ کے کمر پکڑ رہی. میں کہہ رہا تھا اس کو بندے کو ادھر, یہ گھر پہ اپنا پہنچے, ادھر دروازے پر آ کے دفتر دے دفتر دے دو دروازہ کھولا گیا. کیا بات, گھر والوں کی خوشی کی انتہا. بابا یہ بچہ ہمارا بیمار ہے, سالوں سے بڑا علاج کیا. اچھا بیمار اٹھتا نہیں, ایک سریا لے کر کے اس کے سر پہ سر پہ مارا, تڑ پہ سر پھٹ گیا, مر گیا. اور اب تو قرآن فرمایا دودھ روٹی شکر گھی کیا کیا چیز سب لے کر کے میرے پاس آؤ. لائے تو اسے دودھ میں شکر ڈالی, پتا نہیں کیا کیا ڈال کر کے اس کو بنایا کھانے کی شکل میں. ایک لکما لے تو اس سے کہتے کہ کھا بھی کھا, مرغے سے کہتے کھا آیا نہیں, ایک سریا دوسری جگہ اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ لکھا وہی پور سر والا سب صحیح, دیکھتے دیکھتے سب صحیح, مرض ختم ہو گیا. ایک لکما کھلایا چلے گئے. یہ اللہ کے وہ بندے, یہ اللہ کی قدرت, ان کے وجود میں مزہ. لہذا ولیوں کو بتوں پر اتری ہوئی آیتوں کو ولیوں پر فٹ کرنا یہ تو کوئی کافر ہی کر سکتا ہے, مسلمان تو نہیں کر سکتا, مسلمان نہیں کر سکتا. لہذا اس قسم کی جتنی بھی آیتیں قرآن میں ملے اگر کوئی اس کا معنی یہ بتائے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کون ہو سکتا ہے. فیصلہ دار کے لیے آتا ہوں, ترجمہ جلدی کر کے ختم کر دینا. تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی بھی تمہیں اسی طرف پلٹ. اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں. یہ کفار و مشرکین کے حوالے سے کہ جب اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہے تو ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, یہ کیا ہے, اور جب بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. 93 یا 94 میں اسی اردو ٹائم کے اندر فلوریڈا کے ایک شخص مفتی مستفیض الحسن نے انہی آیات کو کوٹ کر کے ولیوں کی شان میں بڑی گستاخی کی. یہ ساری آیتیں ہوئی کہا لکھا تھا کہ مجھے کچھ مفہوم یاد آ رہا ہے کہ یہ ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. جو اپنے رب کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں, مجھے رب کا نام سن کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمارا رب رب ہے, کسی اور کا رب ہوگا کہ اس کا رب کا نام سن کر کے وہ خوش نہ ہوتے ہوں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا لارڈ وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, بگڑی وہی بناتا ہے, روزی وہی دیتا ہے, صحت وہی دیتا ہے. تو ایسا کون بیوقوف ہوگا جو اتنے مہربان سے دشمنی رکھے گا, وہ بھی ہوگا جیسا کرے گا. ہاں اگر کسی کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے تو اس سے ذمہ دار ہوں. تم عرض کرو قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تم عرض کرو اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے, نہا اور آیا کے جاننے والے, تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ حدیث سوال فرما لیجیے. بڑی اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان آیات کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے جاتے تو اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے اسے جھاڑ لیتے اور فرماتے کسی جھاڑ میں تھے نہ جانے اس پر کیا کچھ ہو. پھر دعا پڑھتے گئے اس میں کہا ربی وبات جنبی وبکا ارفعہ ان امسکت نفسی فارحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ به عباد الصالحین. دوسری روایت آئی ہوئی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو کس دعا سے شروع کرتے ہیں, فرماتے تھے فرماتے کہ حضور فرماتے اللہم ربی جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اهدنی لما عرف فیہ من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں. ایک جگہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس آیت کا ورد رکھے اور جو دعا مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو. یہ دعا اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, یہ دعا اس آیت کا الگ ہے, آیت نمبر 43. اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا رزق چھڑائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے, اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی. یہ کفار و مشرکین ابھی تو اسلام کے اگینسٹ واویلا مچا رہے ہیں لیکن ان کی صورت حال یہ ہو جائے, قیامت کے دن کا حال یہ ہو جائے گا کہ جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو اس وقت یہ زمین بلکہ اس سے بھی زیادہ دولت اللہ کی بارگاہ میں رشوت دے کر کے عذاب سے چھٹکارا پانا چاہے جب بھی رب قریب انہیں چھٹکارا پائے. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں, حاضر بھائی بھی فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں. قیامت میں اگر تم نے دیکھ کر کے مانا تو کیا مانا یار, آج مان لو قیامت تمہارا فائدہ ہو جائے. اللہ اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے. رسول کریم جب انہیں کچھ آیت سناتے اللہ کا پیغام سناتے تو مذاق اڑاتے, مگر آج جب ان لوگوں نے اللہ کا عذاب دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں اور ہمارا نتیجہ کیا نہیں انجام کیا ہونے والا ہے. پھر جب آدمی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے, پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے, بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان مغلوں کو علم کیا سمجھ آیا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا کہ یہ قارون یہ نعمت تمہیں کس نے دی ہے, اگر وہ کہہ دیتا کہ اللہ نے دی ہے ممکن ہے کہ بچ جاتا, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن نے اسے کہا تھا یہ تو میں نے اپنے علم کے ذریعے حاصل کیا ہے, بڑا ایجوکیٹڈ ہوں اس لیے مجھ کو یہ چیزیں مل گئی. آج بھی بعض مقامات پر احکام جو آیتیں اترتی ہیں خصوص کرائیٹیریا کے لیے, بڑے خاص کرائیٹیریا کے لیے اترتی ہیں, مگر حکم کام ہوتا ہے یہ آیت کا مخصوص لب و لہجہ کفار و مشرکین کے لیے، لیکن حکم اس کا عام ہے. آج بھی اگر کوئی بہت اچھی جاب یا سروس کر رہا ہے تو اس میں یہ نہ سمجھے کہ میرے ایجوکیشن کی بنیاد ہے، بلکہ کیا کہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی نوازش سے. جزاک اللہ، بے شک ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر آپ شروع سے بیٹھے ہوتے تو ہم کو تکلیف نہ ہوتی، اگر آپ شروع سے بیٹھے ہوتے نا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم اپنا کام پورا کریں گے، چاہے آپ کئی بار لاہور الحمد للہ بلّہ پڑھ لیں. بولیے نا. اب قال الذین من قبلہم، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، وہ ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور جو ان میں ظالم ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. جو بندہ دنیا میں کچھ کرتا ہے یہ مت سوچے کہ آدمی بھول جائے گا تو کیا اللہ کا فرشتہ بھی اسے بھول جائے گا. ایک ایک چیز ایک ایسے دفتر میں لکھی ہوئی ہے کہ جو نہ مٹائی جا سکے، نہ پرانی ہو، نہ خراب ہو سکے. الا یہ کہ بندہ سچی توبہ کر لے تو رب کریم پھر اس کے اب اس دفتر سے اس کی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو رب کریم فرشتے سے حکم دیتا ہے، یہ فرشتہ میرے اس بندے کے گناہ کو اس کے نام اعمال سے مٹا دے. اور یہ زمین کے جس حصے پر یہ گناہ کیا گیا تھا تو بھی اس کو مٹا دے. تو یہ سچی توبہ پر ہے، ایسا نہیں کہ صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لی. صبح کو جام پیا، جام مانے شراب کا پیالہ ہوتا ہے یار، صبح کو جام پیا شام کو توبہ کر لیا اور رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، شرابی بنے رہے اور جنت بھی حاصل کرتے رہے، ایسا نہیں کرتا ہے. اس کی بارگاہ میں خلوص نیتی کے ساتھ توبہ کی جائے وہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر بندہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ کرے گا دیکھے گا. آخری آیت کریمہ ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس پہ ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. غور کرنے کی آیت کریمہ پر، جس کو چاہے تنگ کر دے، جس کو چاہے کشادہ کر دے. ہماری نگاہوں کے سامنے مشاہدہ ہے کچھ لوگ چھوٹا سا کام کرتے ہیں بڑی آمدنی ملتی ہے، کچھ لوگ اٹھارہ گھنٹہ کام کرتے ہیں، گھر کا خرچہ چل رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ کسی کی ذات پاک ہے. بس دل کا غنا اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے، ڈالر کی کوئی ویلو نہیں ہے یار، ڈالر تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. دل اگر غنی ہو جائے تو چھوٹی چیز بھی زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جب دل غنی فرما دیتا ہے نا تو اس میں برکتیں بڑی عطا فرماتا ہے. آج سے پہلے آپ دیکھو کہ ہم لوگ گھر میں ایک آدمی کماتا تھا، چودہ آدمی گھر میں کھانے والے یار، اور کوئی خاص آمدنی بھی زیادہ تھی، اور بہت آرام کے ساتھ گھر چل رہا ہے، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں، اور بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور صاف سارا کام بھی چل رہا ہے، اور یہاں بیٹا بھی کما رہا ہے، باپ بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، پھر بھی صاحب بل جب آتا ہے تو لیٹ ہو ہی جاتی ہے نا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یا بس تو رزق کا لیبا عشا ہو، یا جسے چاہے رزق اتارتا ہوں، اسی سے مانگنا چاہیے، وہی کرم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 52 تک ہو چکی، اگلے ویک بھی درس قرآن ہوگا، اس لیے کہ سورہ زمر ختم کرنی ہے، اور جو حضرات بعد میں آئے وہ ذرا جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ شروع میں جب ہم بیٹھے تھے ہمارے سامنے تین آدمی تھے، ظاہر کی بات ہم تین کی رعایت کریں گے کہ آپ کی رعایت کریں گے؟ اگر آپ پہلے سے آئے ہو تو آپ کہتے آپ کی بات مانی جاتی. امیدیں تبھی ہے کہ اگلے جمعے کو لاسٹ فرائیڈے ہوگا، آپ تشریف وقت پر لائیں گے ان شاء اللہ. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بن مالک، صلی اللہ علیہ وسلم، علی سیدی یا رسول اللہ رب کریم.
قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی مجھے معاف کرنا، یا اللہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اپنی بارگاہ کرم میں چلتے قبول عطا فرما، کہ رب کریم قرآن پاک کو ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے رحمت والا بنا، اور اس کے فیضان سے ہمیں ہر قدم پر عزت و آبرو و سرخرو عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ہر منزل پر قرآن پاک کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرما دے، اور کل قیامت کے دن تیری بارگاہ کرم میں قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے اوپر حجت نہ بنا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، بحق لا اله الا الله محمد.